أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی بعض آیاتوں کا مطالعہ کل ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص تین باتوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جنت کی منزل تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آزمائش کی بھٹی سے گزرنا لازم ہے. سخت مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ابتلاء آئیں گے، مومن ان سب سے گزرنا پڑے گا. دوسری بات یہ آئی کہ جو لوگ اللہ تعالی کی ڈھیل سے مہلت کو فائدہ اٹھا کر لوگوں پر ظلم و ستم کی زیادتیاں کرتے تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالی کی مہلت کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے اور اس سے سبقت نہیں لے سکتے، اس سے بازی تم جیت نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے. اور تیسری بات اس کا کل تھوڑا سا ذکر ہوا، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا قیامت کے دن کہ میرے والدین کا پریشر تھا، خاندان کا پریشر تھا، بڑے لوگوں کا دباؤ تھا، اس وجہ سے میں نے حق کو قبول نہیں کیا. کسی آدمی کا یہ عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تیسرا نقطہ تھا جس پر کل ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں سے ایک حصہ، ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ماں باپ، اگر والدین اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ شرک کا رویہ اختیار کریں، تو مومنین کو ماں باپ کی محبت اور ان کی خدمت، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ شرک کے پیچھے کوئی دلائل نہیں. اور دین کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت ہی ماں باپ کی اطاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آگے کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ ہوئی. پھر اسی کا سلسلہ آج چل رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے کمزور ایمان والے تھے، یا بعض کمزور دل والے لوگ ایسے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں، کمزور دل والے، کمزور عقیدے والے، خسخسے لوگ ایسے ہیں سماج میں، ہر زمانے میں پائے جاتے تھے، اس زمانے میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جیسے ہی ان پر مصیبتیں آئی، ان پر مشکلات آتی ہیں، تو لوگوں کے ستانے کو، لوگوں کی اذیتوں کو، لوگوں کی تکلیفوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگے. اتنا بھیانک انہوں نے سمجھ لیا، حالانکہ لوگوں کی دی ہوئی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرنا چاہیے تھا اللہ کی خاطر، لیکن وہ برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتے تھے. لہذا بعض ایسے لوگ تھے جو ایمان پر کفر کو ترجیح دینے لگے، اس لیے کہ مکے کے اندر ستایا جا رہا تھا. فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مانند ان لوگوں نے لوگوں کے ستانے کو سمجھ لیا. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فتح کے حالات شروع ہوئے اور مسلمانوں کی ہر طرف سے کامیابی نظر آنے لگی، تو ایسے ہی لوگ بھاگے بھاگے چلے آتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو گھر میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہماری بعض مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے ہم تمہاری صفوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، مگر ہمارا دل تمہارے ساتھ تھا. یہ گویا کہ نفاق کا رویہ صرف مدینے کے اندر نہیں، مکے کے اندر بھی بعض لوگوں کے اندر شروع ہو چکا تھا کہ جہاں مصیبتیں دے گی وہ کفار کے ساتھ ہو گئے، اور جہاں فائدے دیتے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کا یہ لوگ نہیں جانتے کہ تم کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مسلمانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لوگوں کو تو ترخایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو ترخایا نہیں جا سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے اور سارے جہاں والوں پر وہ نگاہ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے. بلا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو صادق الایمان ہیں, اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو نفاق کا رویہ رکھتے ہیں, نفاق کی بیج اپنے سینے کے اندر بوئے ہوئے ہیں, ایسے منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اچھی طرح سے جانتا ہے. اس کے بعد پریشر کا ایک ذریعہ ماں باپ تھے, اور پریشر ڈالنے کا, پریشر بلڈ اپ کرنے کا, دباؤ ڈالنے کا دوسرا ذریعہ شہر کے بڑے لوگ, سماج کے بڑے لوگ, سماج کے سرکردہ لوگ تھے. تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے, وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا, وہ لوگ جو کافر تھے, کافروں کے سردار تھے, وہ کہتے تھے کہ اتبعوا سبیلنا, ہمارے راستے کی پیروی کریں, ولنحمل خطاياكم, قیامت کے دن, بھائی قیامت وامت تو کچھ نہیں ہے, محمد کی دعوت کو تم قبول مت کرو, ہمارے ساتھ چلو, آبائی دین پر قائم رہو. ویسے بھی اگر آخرت برپا ہو گئی, قیامت کا دن آ گیا, سوال جواب کا مرحلہ آ بھی جائے, تب ہم دیکھ لیں گے تمہارے خطا کو, ہم لے لیں گے تمہارے گناہوں کو, ہم اپنے سر پر لے لیں گے, تم اطمینان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہو. قرآن کہتا ہے وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء, ہرگز نہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ سوائے اپنے گناہوں کے بوجھ کے کسی اور کا بوجھ ہرگز قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتے. انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں, اور ان کی مکاری سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ ہمارے باپ دادا کی روایات پر چلو, اور قیامت کے دن اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی سزا ہو, تو ہم اپنے سر پر لے لیں گے, تو قرآن کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں, کوئی کسی کا بوجھ وہاں قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. لا تجر واجرتم وزر اخرى, قرآن مجید کہتا ہے کوئی فرق کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں میاں بیوی میں جو محبت ہوتی ہے, باپ بیٹے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں دنیا میں, قیامت کے دن باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا, بیوی کے دیکھ کر شوہر بھاگے گا, یہ عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم. وہاں کون جو ہے دنیا میں کہے ہوئے وعدے کو یاد رکھ کے قیامت کے دن آ کر کہے گا, ہاں صاحب میں وہاں وعدہ کیا تھا مکے میں اور اس زمانے میں, لہٰذا تمہارے سر کے اوپر جو بوجھ ہے وہ دے دو, ہم گناہ اپنے سر پر لیتے ہیں, ہم جہنم کا راستہ لیتے ہیں, چلو تم جنت کی طرف. کون کہے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ صرف جھوٹ ہے. انہم لکاذبون. اس کے بعد قرآن کہتا ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات, لیکن دوہرا بوجھ ضرور یہ لوگ اٹھائیں گے. نقطہ نوٹ کریں, دوسروں کا بوجھ تو یہ لوگ نہیں اٹھائیں گے, البتہ دوہرا بوجھ اٹھائیں گے, ڈبل جو ہے ان کے اوپر جو ہے وزن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے, اور دوسرا ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرتے تھے. خود کی گمراہی کا ایک وبال, دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک وبال. قرآن کتنا لطیف نقطہ بیان کرتا ہے, دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے لیکن دوہرا بوجھ ضرور اٹھائیں گے. قرآن کہتا ہے بلا یحملن اثقالہم واثقالہم مع اثقالہم, اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے. بلا یسألن یوم القیامۃ عما کانوا یفترون, اور جھوٹی باتیں جو لوگوں سے جھوٹا فریب جو دیتے تھے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ گویا کہ تیسرا نقطہ تھا. پہلا نقطہ اللہ کے راہ میں آزمایا جائے گا, ضرور آزمایا جاؤ گے, ہر کوئی آزمایا جائے گا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خدا سے سبقت لے جائیں گے, بازی جیت جائیں گے, نہیں, خدا تعالیٰ ان کو پکڑے گا. اور تیسرا نقطہ یہ آیا جو خاص کر مسلمانوں کو اس میں نصیحت ہے, وہ یہ ہے کہ تم کسی کا عذر بنا کر اپنی غلطیوں کے لیے, اپنے گناہوں کے لیے دوسروں کو عذر نہیں بنا سکتے. یہ بہت آسان بات ہے. اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ہر مومن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین اور شریعت کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ صرف دوسروں کے اوپر ڈال کر, میں نے فلاں بزرگ سے پوچھا تھا, فلاں عالم دین سے پوچھا تھا, فلاں پیر جو ہے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, اور فلاں پیر سے ہم نے بیعت کر لیا, اور فلاں پیر نے ہم کو فلاں فلاں باتیں سکھا دی, لہٰذا ہم کو جنت تک پہنچنے کے لیے کافی. کوئی یہ عذر نہیں چل سکتا قیامت کے دن. ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, مسئول ہے, انڈیویجولی پرسنلی اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے پوچھے گا. ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ پروردگار ہمارے پاس وقت نہیں تھا, قرآن حدیث ہم نہیں پڑھ سکتے تھے, ہمارے فلاں مولانا نے, ہمارے فلاں پیر صاحب نے, ہمارے فلاں بزرگ نے یوں کہہ دیا تو ہم یوں چلتے رہے. یہ گویا کہ سارے عذرات لن قیامت کے دن نہیں چل سکتے. کم از کم ہمارا سماج بہت اچھا ہے, لیکن بعض اور جگہ جہاں خرافات ہیں, بدعات ہیں اور بیراہ روی ہے, ان جگہ آپ دیکھیں لوگ کتنی اندھی عقیدہ رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ. بھائی مولانا بول چکے, بس بول چکے, اور یہ جو مختلف فاتحہ کرنا اور علم چڑھانا اور یہ کرنا وہ کرنا, ساری جو بدعتیں خرافات ہیں, ان لوگوں سے پوچھیں تو اپنے بزرگوں پر اتنی اندھی عقیدت کہ قرآن اور حدیث کو تو نہیں دیکھتے, بس فلاں صاحب نے کہہ دیا, فلاں پیر نے کہہ دیا, فلاں بزرگ نے کہہ دیا, فلاں مجاور نے کہہ دیا. تو علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, مسئول ہے, ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا. یہ تین باتیں ہو گئی. ان تین باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے انبیاء کرام کے قصے سنا رہا ہے. ایک تو یہ کہ جب جب انبیاء دنیا میں آئے ان کو ابتلا سے گزرنا پڑا, ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا, ان کو آگ کے علاوہ سے گزرنا پڑا, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جن جن لوگوں نے انبیاء کو ستایا ان کی مہلت بہت لمبی نہیں تھی, اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو دھر لیا, پکڑ لیا, بری طرح سے وہ مارے گئے. اور تیسری چیز یہ کہ جتنے مومنین تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا, اور ناگفتگو حالات کے اندر, ناسازگار حالات کے اندر بھی وہ کسی اور کے چکر میں نہیں آئے, کسی اور دور کے جھانسے میں نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنا راستہ منتخب کیا اور مخالفتوں کے طوفان میں بھی وہ اپنا راستہ نکال کے چلے گئے. یہ تینوں باتیں سمجھانے کے لیے اب انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں. اب مختصر ہے, یہاں تفصیل نہیں ہے اور صرف اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے لیے جس کے اطراف کی صورت گھومتی ہے. پہلی مثال تو اللہ تعالیٰ نے دی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان 950 برس کی زندگی گزاری, مدت گزاری. 50 کم 1000 سال قرآن کا انداز ہے, 50 کم 1000 سال کی مدت انہوں نے زندگی گزاری. بائبل میں اور مختلف جگہ مختلف عمر ان کی لکھی گئی ہے. قرآن سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے سمجھنے کا, اور اگر ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو قرآن کی بات سچی اور پکی ہے. اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز کرنے والے اسٹڈی کر کے بتائیں گے کہ 1000 سال پہلے لوگوں کی عمر کتنی ہوا کرتی تھی. قرآن تو یقین کے ساتھ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے, اس سے بہتر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 برس کی عمر عطا کی تھی. بہت دور کیوں جائیں, خود ہمارے جو ہے دادا نانا اور پچھلے دو جنریشن پیچھے آپ جائیں تو لوگوں کی اوسط عمر تھی 80-90 تک کی زندگی ملتی تھی. بعض خواتین تو 100-100 سال کی زندگی ملی ہے, لیکن آج کے زمانے میں 50-60 سال کے اندر پھٹ سے آدمی چلا جاتا ہے. تو زندگی کا وہ پیمانہ نہیں ہے جو آج ہم 21ویں صدی میں دیکھتے ہیں, اسی پیمانے کے مطابق ہم دوسروں کو نہیں ناپ سکتے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمریں عطا کی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام 950 برس انہوں نے قوم کے درمیان دعوت کا فریضہ انجام دیا. ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, جب ان کی قوم نے نہیں مانا, انکار کیا, پے در پہ ستائے گئے, ظلم و ستم کیا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اس قوم کو. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے انہیں پکڑا اور بری طرح سے انہیں مارا اور پوری بستی اور پوری دنیا کو جو ہے پوری آبادی کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, ختم کر دیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ان ساتھیوں کو جو سفینے میں جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے ہم نے بچایا اور ہم نے ان کو نشانی بنا دی, پوری دنیا کے لیے نشانی بنا دی. یعنی یہ نشانی کہ حق کے راستے میں اگر ڈٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رائے گاہ جانے نہیں دے گا, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا, دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی ملے گی. اور اس کشتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی. اور آج تک یہ خبریں آتی ہیں, لوگ مطالعہ کرتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی فلاں جگہ ہے, اس کا سائز اتنا ہے, اتنا ڈائمنشن ہے. یہ جو سائنٹیفک انوینشن کی بات کرتے ہیں تو اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ سائنٹیفک انوینشن صرف مغرب کی ایجاد نہیں ہے. ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ کشتی کو بنایا. کشتی بنانے کے لیے لا آف بائنسی جاننا ضروری ہے, ویلاسٹی جاننا ضروری ہوتا ہے, فورسز کے پورے ایکویلیبریم کو جاننا ضروری ہوتا ہے. کشتی بنانے کا ایک فن ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس کے پہلے مجید تھے. حضرت داؤد علیہ السلام میٹلرجی کے پہلے ماہر تھے. انہوں نے جو لوہے کے دھاتوں کو نکال کر یہ باکسائٹ کا اور مختلف اور کے ذریعے سے راٹ آئرن اور کیسٹ آئرن اور جو ہے مختلف قسم کے جو آئرن ہوتے ہیں اسے مولڈ کر کے اسے میلٹ کر کے زرہ بنانے کا جو فن ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد کیا. لہٰذا یہ غلط ہے کہ سب ساری سائنس کی ایجادات ہیں ابھی 200-300 سال کے اندر بھی نہیں, بلکہ انبیاء اس کے موجد تھے. حضرت نوح علیہ السلام اگر کشتی وہ بناتے تو اس کا مطلب تھا وہ ساری سائنس جانتے تھے, لا آف بائنسی کو بھی جانتے تھے, فورسز کو بھی جانتے تھے, ونڈ پریشرز کو بھی جانتے تھے, اور کشتی چلانے کے لیے نیویگیشن کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے ٹیکنالوجی آف نیویگیشن وہ بھی جانتے تھے. تو یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام اس کے موجد تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور کشتی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نشانی کے طور پر بنا دیا. یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ تھوڑا سا طویل ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور شرک سے بچو, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی رویہ ہے, یعنی ایک خدا کی عبادت کرنا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا. جن چیزوں کی جن ہستیوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ محض بت ہیں, اور ایسے بت ہیں جسے تم نے خود گھڑا ہے. تم اس کے خالق ہو, وہ تمہارے خالق نہیں. انہوں نے تم کو نہیں پیدا کیا, وہ تم نے ان کو پیدا کیا ہے. وہ تمہارے محافظ نہیں, تم ان کے محافظ ہو. وہ تمہاری رزق رسانی کا سامان نہیں کرتے, تم ان کے رزق کے لیے جو ہے کیلے اور مٹھائیاں اور یہ اور وہ تم لے جاتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لاجکس کے معاملے میں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے جن کی دلچسپی ہو لاجکس میں, یعنی علم الکلام جسے کہتے ہیں, لاجک ایک سائنس ہے, اس کا اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہو تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالموں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. وہ جو دلائل لاتے ہیں، دلائل کو جو بلڈ اپ کرتے ہیں آرگیومنٹ کو، اور سامنے والے کے دلائل کو جس طرح سے رد کرتے ہیں، وہ بڑا ہی انوکھا انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پوچھتے ہو وہ درحقیقت بت ہیں، اور وہ گھڑے ہوئے ہیں تمہارے ہی ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں، تمہاری تخلیقیں، تمہاری ایجادیں. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقاً، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم کو رزق دینے کے معاملے میں اختیار نہیں رکھتے، تمہیں روزی روٹی نہیں دے سکتے. تم ان کو کھلاتے ہو، تم ان کو پلاتے ہو، تم ان کو نہلاتے ہو، تم سارا کام کرتے ہو، وہ تم کو کہاں سے رزق پہنچائیں گے؟ فابتغوا عند اللہ رزقا وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. کہا حضرت ابراہیم نے کہ ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی عبادت کرو، اس سے رزق مانگو، اس کا شکریہ ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. اگر ایک آدمی توحید کے دلائل کو سمجھنا چاہے تو ایک آیت کے اندر چار بڑے بڑے دلائل موجود ہیں، جن کو دلچسپی ہو وہ گھر جا کر پڑھیں. تو ایک آیت کے اندر چار اینگل سے توحید پر گفتگو کی گئی ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاتے ہو میری باتوں کو، میں جو دعوت تمہیں دیتا ہوں کہ یہ جو بت ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، اس کی تخلیق تم نے کی ہے، یہ تمہاری رزق رسانی کا سامان نہیں کرتے، یہ تمہاری زندگیوں کا انجام ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم یہ بات نہیں سمجھتے، تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے اور بہت سی امتوں نے انکار کیا. آگے آنے کی درخواست ہے، جگہ پیچھے تنگ ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پرزور تقریر کی، دلائل پیش کیے اور کہا کہ اگر تم میری بات کو جھوٹا ثابت کرتے ہو، جھوٹ گردانتے ہو، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فقط کذب امم من قبلکم، اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہیں، بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے دعوتوں کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا تھا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں پر اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ دعوت کو کمیونیکیٹ کر دیں، میسج کو کمیونیکیٹ کر دیں، دعوت کو پہنچا دیں، ڈسمنیشن آف دا میسج، اس کے علاوہ پروپوگیشن کے علاوہ ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام بس اتنا ہے، دنیا میں ہم کس لیے بھیجا گیا؟ تم کو زبردستی مسلمان بنائے، تم کو زبردستی اللہ تعالیٰ کے قائل بنائے، یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں تک کھلی کھلی بات پہنچا دیں، واضح طور پر بات سمجھا دیں. یہاں توحید کی بات ختم ہوئی. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، تضمین کہا جاتا ہے، جوڑ لگانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ لگایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے، اب جو آگے آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اور اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بات جب چلتی ہے، مثلاً یہ بات جب چلی، ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا غالباً سورہ ہجر وغیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ہماری نشانیاں ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ پہاڑ ہیں اور راستے ہیں، پہاڑوں کے درمیان بھی راستے ہیں، سمندر میں بھی راستے ہیں. اللہ نے جب کہا تو راستوں کی بات جب آئی، سواری کی بات جب آئی، تم گھوڑوں پر، خچر پر، اونٹوں پر سوار ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی ایک بات بیچ میں لگائی کہ کشتی پر بھی تم سوار ہوتے ہو اور کشتی والوں کا واقعہ تم کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی یوں دعوت تھی. جیسے بات نکلتی ہے تو وہاں بیچ میں ایک اور بات کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو تضمین کہا جاتا ہے، جملہ معترضہ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ توحید کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کی، آخرت کی بات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں لگایا، جوڑ لگایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں آگے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ کہہ رہا ہے بیچ میں، اولو میرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ایک تو توحید کی بات کہ صاحب اللہ تعالیٰ یہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، اس کا تمہاری زندگیوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ ساری چیزیں توحید کی بات ہے. آخرت کی بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اولو میرو کیف یبدی اللہ الخلق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ خلق کی ابتدا، کریشن کیسے کرتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کریشن کے پیچیدگی پر، کریشن کے حیرت انگیزی پر گزشتہ سال اور پچھلے سال ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. یاد ہوگا آپ کو، میں نے سوئس سائنٹسٹ وغیرہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک لیونگ آرگنیزم، ایک لیونگ سیل کے پیدا کرنے کے لیے کتنا کوانٹم آف مٹیریل چاہیے، جو آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفرس، یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں، اس کو کتنا ہونا چاہیے، لا آف پراببلٹی کے تحت کتنے مرتبہ ہلانے کے بعد، کتنے مرتبہ کامبینیشن دینے کے بعد زندگی کا وجود ہو سکتا ہے، میں نے گزشتہ سال تفصیل سے بتایا تھا. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کا ارادہ کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اس کا کریشن حیرت انگیز ہے، اور آج تک بھی انسان حیات کے اس کے راز کو نہیں پا سکا. زندگی کیسے آتی ہے، زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان آج تک نہیں پا سکا. انسان بہت سی چیزیں تو کر سکتا ہے، आम के क्वालिटी को तो बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन एक आम का बीज पैदा नहीं कर सकता। इमली का बीज अगर उसके पास है तो उसकी क्वालिटी में तो बहुत से फर्क पैदा कर सकता है, लेकिन एक इमली का बीज अपनी लेबोरेटरी के अंदर पैदा नहीं कर सकता। ये यही मुश्किल काम है और इंसान के बस की बात ही नहीं है। क्लोनिंग के जरिए से बस ये किया जाता है कि एक बकरी के जिस्म के अंदर जो मौजूदा खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, उसे निकालकर, उसे मैनिपुलेट करके, उसे फर्टाइल करके फिर बकरी ही के पेट के अंदर रख दिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जिंदगी पैदा करना बगैर किसी चीजों के, अपने आप से ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, कार्बन को निकालकर जिंदगी पैदा करें, ये इंसान के बस की बात नहीं है। तो कुरान कहता है, क्या तुम नहीं देखते अवला मेरो कैफ युब्दिल्लाहुल खल्का, अल्लाह ताला कैसे जो है खल्क की, तखलीक की इब्तिदा करता है और थुम्मा युईदु, फिर उसका इयादा करता है, नस्ल चलाता है। पहले एक इंसान की पैदाइश हुई, फिर नस्लन बाद नस्लिन इंसान के जो है एक ही सांचे में ढलकर चले आते हैं। कितना बड़ा कमाल है। इंसान की बस की बात नहीं है। इंसान अगर संयंत्रकार बनाता है तो सिर्फ कलर जो है वो 5-6 कलर स्प्रे कर सकता है, लेकिन पूरे संयंत्रकार के एक ही टाइप में होंगे। लेकिन इंसानों को उठाकर देखें, दो इंसान एक तरह के नहीं होते। कितने लाखों करोड़ों इंसान बनते हैं, हर एक का मोल्ड अलग होता है। दुनिया में कोई आदमी इस तरह से, कोई फैक्ट्री जो है न कार अलग अलग बना सकता है, न साइकिल अलग अलग बना सकता है, कोई नहीं है। बल्कि एक ही रिपीटेड मोल्ड और पैटर्न होता है जिसमें सब ढलकर निकलते रहते हैं, सब कार सब गाड़ियां। सिर्फ अल्लाह ताला की ये काबिलियत है, उसकी ये कुदरत है, एक एक इंसान का वो मोल्ड अलग तैयार करता है और एक एक इंसान को वो अलग जिंदगी अता करता है। इन्ना दालिका अलल्लाही यसीर, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, दूसरों के लिए पेचीदा काम है। अल्लाह ताला के लिए निहायत आसान काम, निहायत सस्ता काम। कुन कहे तो फयकुन हो जाता है। तो तुम देखो कि हयात कैसे कैसे आती है। अंडे से बच्चे का निकलना गौर करो, मुख्तलिफ जानवर किस तरह से जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं उस पर गौर करो, चिड़िया कैसे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं उस पर गौर करो। बास परिंदे ऐसे होते हैं कि अंडे खुद देते हैं लेकिन सेंट को कोई और परिंदे होते हैं। क्या क्या निजाम अल्लाह ताला ने बना रखा है, और खुद इंसान की पेट में पैदा होने वाले बच्चे पर गौर करो, कितना पेचीदा निजाम है, कितना हैरत अंगेज निजाम है। कुरान कहता है इस बात को समझने के लिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। आलिम का डेफिनेशन कुरान ने बताया, खुल तीनों की लर्ज, इस बात को समझने के लिए कि अल्लाह ताला की तखलीक कितनी हैरत अंगेज है, कितनी पेचीदा है, कितना अजीम काम है यह तखलीक का, इंसानों को बनाना या जिंदगी अता करना कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको समझने के लिए तुम घर बैठे ये बात नहीं समझ सकते। खुल तीनों की लर्ज, जाओ जमीन के अंदर सैरो सयाहत करो, देखो दुनिया में जाकर कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीजों को दुनिया के अंदर वजूद बख्शा है। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है और खासकर सैयद कुतुब सईद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही अच्छे अंदाज में लिखा है कि कुल तीनों के लर्ज का मतलब है कि एक मोमिन का एक काम में उसका फरीजा है कि दुनिया में वो सफर करे, जंगलों में जाए, बयाबानों में जाए, वादियों से गुजरे, समंदरों से गुजरे और सहराओं से गुजरे, तो उसे दुनिया में अल्लाह ताला की तखलीक का नजारा करने का मौका मिलेगा। सिर्फ आप पानी बाड़ी में, सिर्फ आप घर के अंदर बैठेंगे तो आपको अल्लाह ताला की तखलीक की अजमतों को पहचानने का उतना मौका नहीं मिलेगा जितना आप यहां से निकलकर सिर्फ एलिगरी के ऊपर चढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की तखलीक की जो बेपनाह रात आपके सामने खुलेंगे। फिर आप जैसे जैसे दुनिया में सफर करेंगे, समंदर के अंदर से, हवाओं में सफर करेंगे, बयाबानों से गुजरेंगे, जंगलों से गुजरेंगे, वादियों से गुजरेंगे, सहराओं से गुजरेंगे, तो अल्लाह ताला की क्रिएशन, अल्लाह ताला की तखलीक का एक एक सफा हमारे सामने आएगा और उसकी अजमत हमारे दिलों के अंदर बैठेगी। तो कुरान कहता है कुल तीरो फिलर, लोगों से कहो जाओ जमीन में, चलो फिरो, चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने फंजुर कैफा बदा अल खल्क, अल्लाह ताला ने खल्क की इब्तिदा कैसे की, क्रिएशन वो कैसे करता है, जिंदगी कैसे अदा करता है, जाओ गौर फिक्र करो, चलो फिरो, रिसर्च करो। इसका मतलब एक मोमिन को रिसर्च करने की तरफ दावत दी जाती है, जाकर देखो कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कैसी कैसी चीजें पैदा की हैं। इस पर से कुतुब सईद रहमतुल्लाह ने लिखा कि आज के आदमी के लिए, मोमिन के लिए बायोलॉजी का पढ़ना, एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ना, जियोलॉजी का पढ़ना, जियोग्राफी का पढ़ना, ये सब गया के फरीजा है उसके ऊपर। बायोलॉजी पढ़े तो जिंदगी की हकीकतें मालूम होती हैं, और जियोलॉजी पढ़े तो जमीन का क्रिएशन हमको मालूम होता है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़े तो इंसान किस तरह से इरतिकाई मरहलों से तय करता हुआ, पुराने जमाने का इंसान कैसे था, उसे 950 बरस की जिंदगी मिलती थी, कैसे जिंदगी के अंदर तब्दीली आते गई, ये सारी चीजों का मुताला करेगा इंसान तो उसके अंदर खुदा तआला की अजमत और उसकी बड़ाई और उसकी रुबूबियत का एहसास दिलों के अंदर पैदा होगा। लिहाजा आज के मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो जदीद साइंस का भी मुताला करें और इस नुक्ते नजर से पढ़ें कि उसमें खुदा नजर आए। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है लेकिन कभी खुदा का जिक्र नहीं होता। साइंस पढ़ाया जाता है हमको, बायोलॉजी भी, बॉटनी भी, जुआलॉजी भी और क्या क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कहीं खुदा का जिक्र हमको नहीं मिलता। हालांकि उलमा लिखते हैं कि एक मोमिन को बायोलॉजी हो, जुआलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन सारी चीजों का मुताला इस नुक्ते नजर से करना चाहिए कि खुदा के राज को हम पाएं, कायनात की हकीकत हम पा सके। तो कुरान कहता है फुलसीरो फिलर, जाओ जमीन में, सैरो सयाहत करो, तफरी करो, घूम फिर कर देखो कि अल्लाह ने कैसे कैसी चीजों को पैदा किया है। ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خلق کا ارادہ کرتا ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی زندگی عطا کرے گا. پہلے بار پیدا کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہو سکتا. تو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کو آخر یہ بات ماننے میں کیوں تردد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا، تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب پہلی مرتبہ اس نے تم کو پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے، نہایت آسان ہے. پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تم اپنے سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے ناپ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، میجر نہیں کر سکتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت بے پناہ ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خواہ تمہاری کھوپڑی کے اندر بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ ہے جو جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، جسے چاہے جس پر رحم کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ، ہر ایک کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، پھر دیکھیں ان لوگوں کو جو ظلم کر رویہ اختیار کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ دنیا زمین میں تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پست کر سکتے ہو، نہ آسمان میں تم اللہ تعالیٰ کو گویا کہ ہرا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جا سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں تم کو پوری کائنات کے اندر کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا، کوئی بھی نصیر نہیں ملے گا، کوئی حامی اور دوست نہیں ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے تم ٹکر لینا چاہو تو تمہارا کوئی دنیا کے اندر ساجدار نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم، وہ یہ کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ سے کٹ گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں، دوستی نہیں، اللہ پر اعتماد نہیں، ان کی شہادت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتے ہیں، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ برباد ہوتے ہیں. جس جڑوں کو پانی میسر نہ ہو، سیراب نہ کیا جائے، وہ پودے آخر کیسے اگیں گے، کیسے وہ لہلائیں گے؟ اسی طرح وہ سماج جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے، وہ سماج کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا، وہ سماج کبھی بھی جو ہے سامانیت اور سکون سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. وہ سماج کو یقیناً ختم ہونا ہے، اس دنیا میں بھی بھس کی طرح ختم ہونا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باتیں لگائی بیچ میں، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہا اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی اور آخرت کی دعوت بھی پیش ہوگی کی ہوگی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں عرض کی، تو ان کی قوم نے سنجیدہ مکالمے کا جواب، سنجیدہ باتوں کا جواب چھلے اور پنچے دیا، سنجیدہ باتوں کا جواب درستی کے ساتھ کیا، اور یہ کہا کہ اقتلوه اور حرقوه، اس شخص کو یا تو قتل کر دو یا اسے جلا دو، یعنی اس شخص کا تو کام ختم کر دیا جانا چاہیے، اسے اب دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. ہر زمانے کے ظالم حکمران یہی بات کہتے ہیں، لائیو اور ڈیڈ وی وانٹ ہم، زندہ یا مردہ ہم جو ہے اس کو ختم کریں گے، یہ چاہیے ہم کو ابراہیم، تو لائیو اور ڈیڈ کیسے کریں گے، یا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. یا پھر اس میں اختلاف تھا کیسے مارا جائے، آج کے زمانے میں ہوتا تو کس بم کے ذریعے سے مارا جائے، یہ ڈسکشن ہو سکتا تھا. اس زمانے کے لوگوں نے یہ ڈسکشن کیا، کیا ان کو سولی پر چڑھائیں یا ابراہیم کو جائے آگ کے اندر پھینکیں، دو میں سے ایک ڈسکشن ہوا، اور آخر کار ان کی شورا نے، ان کے نیٹو نے، ان کی یو این نے، ان کے جو ایگزیکٹو کاؤنسلز ہیں، ان سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، ابراہیم جیسے نوجوان کو قتل نہیں کیا جائے بلکہ ایسی بدترین سزا دی جائے کہ آگ کے اندر پھینک دیا جائے. تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کی تفصیلات یہاں نہیں ہیں، ہم اس سے پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیا گیا. جیسے ہی جھونکا گیا تو اللہ تعالیٰ کا دست قدرت کام آیا، دست قدرت اوریاں ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے تعاون کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کون بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ٹھنڈک بن جا. تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلا نہیں سکی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فانجا اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے آگ سے حضرت ابراہیم کو نجات عطا فرمائی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس واقعے میں ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانیاں آپ کو گنتے جائیے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی خاطر آگ کے علاوہ سے گزرنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے علائق کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو اور وہاں کی جائیدادوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑا، یہ بھی ہم کو معلوم ہے. اس میں ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے مومن ڈٹ جاتا ہے تو دشمنان اسلام اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی وہ تباہ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی وہ تباہ ہوتے ہیں، یہ بھی گویا کہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر اس کے بعد ایک حق کی دعوت، مخالفتوں کے طوفان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حق کی دعوت پیش کی، یہ بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. اور یہ کہ باطل نے ان کا نام و نشان ختم کر دینے، ان کو ملیمیٹ کر دینے، ان کو جلا کر راکھ کر دینے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو اتنا اونچا درجہ دیا جائے کہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی عزت و احترام کے ساتھ لیتی رہے گی. یہود بھی عزت کے ساتھ لیتے ہیں، عیسائی بھی لیتے ہیں اور مسلمان بھی لیتے ہیں. دنیا میں کسی انسان کو اتنا زبان کثیر پر اتنی تعریف نہیں عطا کی. اور وہ جو حضرت ابراہیم کی دشمنی کی وہ دنیا سے ختم ہو گئے، نابود ہو گئے. جو بھی ان کو یاد کرتا ہے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں نیک نامی عطا کی اور عزت و سربلندی عطا کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں تمہارے لیے بہت نشانی ہے. یعنی صحابہ اکرام کو یہ تسلی ہے کہ تم دعوت کا فریضہ انجام دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے مٹ نہیں گئے، وہ چلے بھی گئے تو ان کا کام باقی، ان کا نام باقی. اسی طرح تم بھی دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارا نام بھی باقی رہے گا، کام بھی باقی رہے گا. ویسے ہی ہوا کہ صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام لیتے ہیں تو لوگ رضی اللہ عنہ سے نام لیتے ہیں، ان کا نام بھی باقی رہ گیا دنیا میں، ان کا کام بھی باقی رہ گیا. نہ ابو لہب کا نام ہے، نہ ابو جہل کا نام ہے، یہ سارے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے. مومنین کو تسلی دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے یہ آیتیں نازل ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. کہتے ہیں کہ یہ جو اوثان ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ جو اسنام ہیں، یہ جو دیوی اور دیوتا جن کو تم نے گھر رکھا ہے، ان کے اور تمہارے درمیان یہ محبت کا مودت کا رشتہ یہ صرف دنیا تک ہوگا. یہاں بھی جو ہمارے پجاری صبح صبح اٹھ کر جاتے ہیں، نہلاتے ہیں اور ساری جو ہے اس کے اوپر تیل کی مالش کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، یہ ساری محبت، یہ ساری خدمت کب تک؟ یہ دنیا تک دونوں کی مودت اور محبت باقی رہے گی. پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں یاد رکھو، چلتے چلتے انہوں نے یہ دعوت دی لوگوں کو، کہا یاد رکھو یہ تمہاری دوستی، یہ تمہاری محبت، یہ تمہاری گانٹ آپس میں، یہ تمہارا گٹھ جوڑ، یہ ساری چیزیں دنیا تک ہیں. آخرت کا دن وہ ہوگا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا تم انکار کرو گے. تمہارے معبود کہیں گے ہم نے ان کی عبادت کے لیے نہیں کہا، اور تم اب تمہارے معبودوں کی گردن پکڑو گے، تمہارے اور ان کے درمیان تھوتکار ہوگی، آپس میں لڑائی ہوگی، تم آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرو گے، وہاں محبت اور مودت نہیں چلے گی. یہی نہیں بلکہ ویلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے اوپر تم لعنت بھیجو گے. قیامت کا وہ دن ہوگا کہ تمہارے یہ دیوی دیوتا، یہ بت، یہ اسنام، یہ معبود، یہ سارے تم پر لعنت بھیجیں گے اور تم ان پر لعنت بھیجو گے. یہ ہے تمہاری ہستیاں، یہ ہے تمہارے خدا. وما واکم النار وما لکم من الناصرین، کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس جہنم میں تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یہ تقریر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، صرف ایک ان کا بھتیجا، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں اور کم عمری میں ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور دونوں ہجرت کرتے ہیں. ساتھ میں حضرت سارا اور ان کی بیوی اور چھوٹا سا شیر خار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر نکل جاتے ہیں. وقال انی مہاجر الى ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں اپنی بستی کو چھوڑتا ہوں. کشاں کشاں وہاں سے وہ نکل گئے، انہوں نے ٹھوکر پر لات مار دی دنیا کو اور خاندان کو، حسب نسب کو، جائیداد کو، پروہت اور پنڈت کے مناسب کو، ساری چیزوں کو ٹھوکر پر اڑا دیا اور انہوں نے اپنا ایک رخ نکالا. انی مہاجر الى ربی، میں اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، میرا رب وہ ہے جو بڑا قدرت رکھنے والا، بڑا زبردست بھی ہے اور بڑا حکیم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قربانی انہوں نے پیش کی، یہ جو آگ کے علاؤ سے گزرنے کو انہوں نے سہا اور جھیلا اس کو، اور جو قربانیاں انہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اللہ تعالیٰ احسان کسی کا نہیں رکھتا. بڑا غنی ہے وہ، بڑا غیور ہے وہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کا صلہ اس دنیا میں بھی ہم کو واپس دیتا ہے اور آخرت میں تو دیتا ہی ہے. قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. اس دنیا میں ہم نے اجر دیا ابراہیم کو. کیا اجر دیا؟ ہم نے یہ اجر دیا کہ ان کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان کی ذریت میں نسلن بعد نسلن انبیاء کا سلسلہ ہم نے چلایا. بل کتاب، ہم نے بہت سی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو عطا کی. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے یہ اجر دنیا میں ابراہیم کو عطا کیا. کتنا بڑا اجر ہے، کتنے پیاری نسل ان کے اندر سے، کتنے مقدس ہستیاں پیدا ہوئی. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی خاندان سے ایک کے بعد دیگرے انبیاء پر انبیاء پیدا ہوتے چلے جائیں. آج بھی یہی ہے کہ باپ اگر شریف ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نسلن بعد نسلن وہ شرافت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب دنیا میں ان کو اجر نہیں ملا. دنیا میں ان لوگوں کا اجر ملتا ہے جو باپ کے مشن کو، باپ کے پیغام کو، باپ کے مزاج کو بیٹا کیریان کرے، بیٹے کے بعد پوتا کیریان کرے، پوتے کے بعد ان کے دیگر لوگ کیریان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج، وہ مشن، وہ اخلاق و کردار نسل نسلن بعد نسلن اگر چلتی ہے تو پہلے شخص کی کامیابی ہے. حضرت ابراہیم کی یہ کامیابی ہے کہ ان کی نسل میں اسحاق پیدا ہوئے, یعقوب پیدا ہوئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, کتنے انبیاء پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے. یہ اجر ہم نے دنیا میں ان کو دیا, اجر ہو فی دنیا, ہم نے دنیا میں ان کو یہ اجر عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت کا اجر تو ہے ہی, وہ صالحوں کے صالحین کے زمرے میں, نیک لوگوں کے زمرے میں ان کا شمار ہوگا. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. اور اس واقعے کے اختتام پر کیپشن جیسے لگایا جاتا ہے, کسی پکچر کو فوٹو کو دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے کیپشن جیسے لگایا جاتا ہے, ویسے یہ کیپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی تم قربانی دو گے, جو بھی تم جو ہے جھیلو گے تکلیف, اس کا اجر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے, غیور ہے, وہ تمہارے احسان کو اپنے سر کے اوپر نہیں رکھے گا, وہ اسی دنیا میں تم کو دے گا, بشرطے کہ تم خلوص کے ساتھ, لائیت کے ساتھ مصیبتوں کو جھیلو, آزمائش سے گزرو, آگ کے علاؤ سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنی ذمہ داری خود قبول کرو, کسی کے اوپر عذر نہ تراشو, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو سرفراز کرے گا. آخرت کا اجر تو ہے ہی وہ تیار تمہارے لیے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. ولوط علیہ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین, اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا, کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کتنے بدبخت ہو, کتنے بدترین قسم کے انسان ہو, کیسی تمہاری فطرت مست ہو چکی ہے کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت رانی پوری کرتے ہو, اپنے خواہشات کو پوری کرتے ہو. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ما سبقکم بها من احد من العالمین, دنیا میں اس سے پہلے اکا دکا دو چار بدبخت انسان تو دنیا میں پائے جاتے ہوئے ہوں گے, لیکن ایز اے قوم, پوری قوم کی قوم, جس کے اندر فیشن یہ رچ بس چکا ہو اور پوری قوم کی عادت بن چکی ہو, اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. یہ سہرا تمہارے سر پر باندھا جاتا ہے, اس بدبختی کو ایجاد کرنے کا کام تم نے کیا, اور پوری دنیا میں تم وہ پہلی قوم ہو جس نے اس برائی کو ایجاد کیا, اس برائی کو چلایا. بد قسمتی یہ ہے کہ گزشتہ سال کا ایک سینسس ریکارڈ آیا تھا, اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کو, ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک سروے آیا تھا, پوری دنیا کی آبادی کو ہم 100 کی آبادی پر نچوڑ لیں, 100 کا ولیج بنائے ہم, اور دا پروپورشن بینگ دا سیم, جو پروپورشن دنیا میں ہے اسی پروپورشن کو تناسب کو باقی رکھ کر ایک چھوٹا سا ولیج ہم سکیڑ دیں جس میں 100 کی آبادی ہو. تو سروے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں 52 خواتین ہوں گی اور 48 مرد ہوں گے, یعنی 50 مرد عورتیں اور 40 پر 8 مرد, ایک گاؤں, 100 کا گاؤں. پوری دنیا کو ہم زرخ جس طرح سے ریڈیوس کیا جاتا ہے ویسے ریڈیوس کریں. اس سروے میں بہت سی باتیں ہیں, اب مجھے یہ موقع نہیں ہے, بہت سی باتیں اس سروے میں, اس میں کتنے لوگ پیسے والے ہوں گے, کتنے لوگ غریب ہوں گے, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, ساری چیزیں. اس میں ایک بات حیرت انگیز ہے کہ اس دنیا میں جو 100 کی آبادی ہے, 100 کا جو ولیج ہے, اس میں 12 لوگ ایسے ہوں گے جو ہوموسیکسول ہوں گے. قوم لوط کا پیل کرنے کا ایک رواج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد شاید اس وقت امریکہ ہی کو نصیب ہوا ہے, یہ بدبختی کا سہرا اس کے سر پر باندھا جائے گا کہ آج دنیا میں 12% لوگ, بہت حیرت انگیز پرپورشن ہے, یہ کوئی چھوٹا پرپورشن نہیں ہے, یہ چھوٹا تناسب نہیں ہے. مسلمان اس ہندوستان میں 12% ہیں, ہم کتنا زام کر دیں, ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں بلکہ سب سے بڑی قوم ہیں, ہم یہ کہتے ہیں 12% کوئی چھوٹا تناسب نہیں ہے. 12% لوگ اس وقت اس دنیا میں سرزمین کے اوپر لباتیت کرتے ہیں اور ہوموسیکسول موجود ہیں, یہ دنیا کا لیٹسٹ سروے بتاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی بدقسمت قوم ہو کہ پہلی مرتبہ تم نے دنیا میں اس کام کو ایجاد کیا اور اسے چلایا. اَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, کیا تم مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو اور وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا دو مطلب لیا ہے علماء نے, ایک مطلب یہ لیا کہ تم رہزنی کرتے ہو, یہ بہت زیادہ وزندار مفہوم نہیں ہے, بلکہ مولانا امین حسن اسلائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب دیا وہ زیادہ وزندار ہے, وہ یہ کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا مطلب تم فطرت کی راہ کو ختم کرتے ہو, تم فطری راستے کو جو ہے بند کرتے ہو اور فطرت کے خلاف ایک نیا راستہ تم نے ایجاد کر رکھا ہے, یہ تمہاری بدبختی ہے, یہ تمہاری جو ہے خباثت کی پہچان ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمْ الْمُنكَرَ, اور کھلے بندوں مجلسوں میں تم برائی کرتے ہو اور برائی کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خباحت محسوس نہیں ہوتی, یہ بدبختی اور منکر اور حیا سوزی کی یہ انتہا ہے کہ مجلس کے اندر آدمی برائی کرنے لگے. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کا تصور اسی طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور بے حیائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ کسی زمانے میں آدمی شراب پیتا ہو, جوا کھیلتا ہو, تو دنیا کے اندر جو بڑا معاشرے کے اندر اسے لوگ جو ہے بدنام کرتے تھے, وہ چھپ چھپ کر پیتا تھا, چھپ چھپ کر جا کر کھیلتا تھا, لیکن آج شراب کے اڈے کھلے عام, جوے کے اڈے کھلے عام, ہر چیز کھلے عام, گویا کہ آج فیشن بن چکا, ٹی ویز میں, میگزینس میں, پکچروں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, ناولوں کے ذریعے سے, سلمان رشدی جیسے بدبخت انسان کے ناولز کے ذریعے سے. ایسے بہت سی کتابیں, میگزینز, ٹی وی, ویڈیو شوز, گانے اتنے عام ہو چکے ہیں. پھر بیوٹی کانٹیسٹ, یہ ساری چیزیں کھلے عام اس وقت دنیا کے اندر برائی پھیل رہی ہے اور لوگوں کے اندر برائی کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی جو ہے خطرناک بات ہے, یہ الارم کی بات ہے کہ برائی تو لوگ کرتے تھے لیکن کم از کم برے ہونے کا احساس تھا. لوگ رومال چھپا کر جاتے تھے, چھپ چھپ کر جانے کا رواج تھا, لیکن آج برائی اتنے کھلے عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو برائی کرتے ہوئے اب شرم بھی نہیں آتی, آر بھی محسوس نہیں کرتے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ خاصا ہے, یہ مزاج ہے, وہ یہ ہے کہ تم جو ہے کھلے عام کھلے بندوں برائیاں کرتے ہو, یہ تمہارا خاصا ہے. فما کانا جواب قوم ہی اللہ ان قالوا اتینا بعذاب اللہ, اس کی قوم نے کہا کہ اگر تم واقعی بڑے پاک باز ہو, بڑے نیک ہو, بڑے طہارت پسند انسان ہو تو لے آؤ اس عذاب کی جس کی تم دھمکی دیتے ہو. تو انہوں نے جواب کا مطالبہ کیا, ان کنت من الصادقین, واقعی اگر تم سچے ہو, سچے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی, قال رب انصرنی, اے پروردگار میری مدد فرما, میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے, میری قوم بہت بگڑ چکی ہے, علی القوم المفسدین, میری قوم بہت ہی بے حیا ہو چکی ہے, اے پروردگار میری قوم پر مجھے نصرت اور فتح عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرشتوں کو بھیجا. فرشتے وہ ایک ہی فرشتے تھے, اس لیے خاص کر ہر جگہ قرآن میں یہ نقطہ نوٹ کریں, ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, یہ واقعہ جہاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا آئے گا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خاص کر ہندو قوم میں یہ تصور ہے کہ عذاب کا خدا الگ ہے, ثواب کا خدا الگ ہے, خوش ایک اور خدا, مطلب زندگی ایک اور خدا دیتا ہے, موت ایک اور خدا دیتا ہے, یہ تصور ہے لوگوں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تصورات اس زمانے میں بھی ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, دو دو ہاتھ نہیں ہے, ان کے خداؤں کے دس دس ہاتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ سے عذاب کا تازیانہ بھی برساتا ہے اور خوشخبری بھی پہنچاتا ہے. ایک ہی فرشتے آتے ہیں, حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے آتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کا تازیانہ لے کر آتے ہیں. یہ تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے, ایک ہی خدا ہے جو اچھائی بھی نازل کرتا ہے, برائی بھی نازل کرتا ہے, خوشخبری بھی دیتا ہے اور کسی کے اوپر عذاب کا تازیانہ برساتا ہے. ایک ہی فرشتے کے ذریعے سے وہ کام لے لیتا ہے. اس لیے فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, آنے کے بعد خوشخبری دی کہ تمہارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوگا, اسحاق پیدا ہوگا. یہ ساری تفصیلات تو آ گئی, پچھلے صورتوں میں گزر گئی یہ باتیں. اس کے بعد یہ کہ ہم جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, پوچھا کیوں جا رہے ہیں, تو کہا کہ وہ قوم بہت بگڑ چکی ہے. قالوا ان مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين, اس بستی کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں, گندے ہو چکے ہیں, فاحش ہو چکے ہیں, اس بستی کو ہم ختم کرنا اس لیے ہم جا رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر گئے فرشتے نوجوانوں اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں, جا کر دروازے پر کھٹکھٹایا, دروازے پر جو دستک دی, حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں دو خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں. خوبصورت نوجوانوں کے آنے کے ساتھ, خبر پہنچنے کے ساتھ, وہ بدبخت قوم, وہ بری قوم, وہ فاحش قوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام پر تابڑتوڑ برسنے لگے اور اپنی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج شہر کے اندر دو بہترین قسم کے نوجوان آئے ہیں. اسے دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا دل جو ہے سی ابہم وذاق ابہم ذرا, ان کا دل دہکنے لگا, وہ خوف کے مارے پریشان ہو گئے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا کہ میرے گھر کے اندر دو مہمان آئے اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی عزت لوٹنے کے لیے اس طرح سے بدبخت قسم کے گنڈے قسم کے لوگ میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں, ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. تو انہوں نے کہا اطمینان رکھو کہ یہ لوگ جو ہے ہم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ہمارے ساتھ یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہمارے اوپر, ہم جو ہے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہوں نے کہا وقالوا لا تخف ولا تحزن, اے لوط علیہ السلام آپ نہ خوف کیجیے, نہ ڈریے, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جو ہے آپ کو نجات دیں گے. ان منجو کا و اہل کا علم راتا کا کانت من الغابرین, ہم تم کو بھی, تمہارے ساتھ ہی ایمان اہل ایمان کو بھی, تمہارے خاندان والوں میں ہم نجات دیں گے اور سوائے تمہاری بیوی کے سب کو ہم پار کرا دیں گے, نیک لوگوں کو ہم پار کرائیں گے, تمہاری بیوی کو ہم جو اٹھا کر پٹک دیں گے. انہوں نے اطمینان دلایا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, ان منزلون علی اہلی ہذہ القریۃ رجزا من السماء, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آسمان کی طرف سے نازل ہوا, اتنا شدید عذاب, اس عذاب کا ذکر سن کر دلوں کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ زمین کو نیچے سے کاٹ کر اوپر لے جا کر اسے پٹک دیا گیا, گویا کہ آتش فشا پہاڑ تھا جو نیچے سے پھٹا اور اوپر سے کنکریوں والی بارش ہو گئی اور بری طرح سے قوم کو اللہ تعالیٰ نے ملیامیٹ کر کے دنیا کے اندر رکھ دیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چھوڑا تو یادگار بنا کر چھوڑا. آج بھی ڈیڈ سی کے پاس جو لوگ جاتے ہیں سورہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, حالانکہ سیاحت کی جگہ نہیں ہے, وہ عبرت کی جگہ ہے. اس جگہ جا کر لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جب ظلم عام ہو جاتا ہے, جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے, جب فحش عام ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اٹھا کر قوموں کو پٹک دیتا ہے. اس کی بہت بہترین نشانی, بہترین علامت اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا اور مختلف قوموں کا سرسری ذکر کیا. وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے, انہوں نے اپنی قوم کا کہا کہ میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی یاد کرو, اللہ تعالیٰ آخرت کا ڈر پیدا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فسادی نہ بنو. فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست سخت زلزلے میں ان کو پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور صبح سویرے جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو پوری بستی تلپٹ کر دی گئی ہے, پوری بستی تباہ و فنا اور برباد کر دی گئی ہے. اسی طرح عاد و ثمود, قوم عاد اور قوم ثمود کا بھی مسئلہ یہی تھا. وقت تبین لکم من مساکنکم, جس کے راستے تمہارے ان کے گھر ان کے کھنڈرات تمہارے راستوں میں تم جاتے رہتے ہو, ان سب کو بھی اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر دیا. ان کی برائی کا, ان قوموں کی ضلالت کا راز اصل یہ تھا, شیطان ان کا امام تھا, شیطان کے راستے پر یہ چلتے تھے. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين, اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں سے ختم کر دیا کیونکہ یہ شیطان کے ساتھی تھے. وقارون وفرعون وحامان, قوموں کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے افراد کا ذکر کیا. قارون, حامان اور فرعون, ان کو بھی ہم نے دنیا میں پکڑا. وہ تو بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہوا, قوم لوط, قوم ابراہیم, قوم ثمود, قوم عاد, قوم مدین. اس کے بعد قارون, فرعون اور حامان, یہ انفرادی حیثیت سے ان لوگوں کو بھی ہم نے بری طرح سے پکڑا. اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا چونکہ یہ استکبار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک کو ہم نے پکڑا, نہ ان کا زور کام آیا, نہ ان کا سر کام آیا, نہ ان کی قوت کام آئی, نہ ان کی دولت کام آئے, نہ ان کی فوج کام آئے, نہ ان کے باغات کام آئے, ساری چیزوں کو ہم نے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, ہم نے بعض پر کنکریوں والی بارش بھیجی, ہم نے بعض کو چیخ اور چنگھاڑ کے ساتھ ختم کیا, ہم نے بعض کو زمین میں دھسا دیا, ہم نے بعض کو غرق کر دیا. اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا کہ وہ لوگ ظالم تھے, ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اللہ تعالیٰ کسی پر شمع برابر, ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ لوگ ظالم تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو کنکرے والی بارش بھیجی, بعضوں کو چیخ اور چنگھاڑ کے ساتھ ختم کیا, بعضوں کو زمین کے اندر دھسا دیا, بعض کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا. یہ ان کا اجر ہے, یہ ان کا گویا کہ ان کی سزا ہے اس دنیا کے اندر. آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ہے ہی. ان باتوں کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ مکڑی